ایمان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا و لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، صدق الله العلي العظيم۔ مؤمنين کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ المؤمنون کی اجمالی تفسیر، ترجمہ اور معارف کے حوالے سے ہماری گفتگو آج نویں نشست میں داخل ہو رہی ہے، اور ہم مسلسل اس سورہ مبارکہ کے جو مطالب ہیں ان کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی توفیق حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر یہی توفیق شامل حال رہی تو ہم انشاءاللہ 15 رمضان تک اس سلسلے کو انشاءاللہ اختتام تک بحول و قوۂ الہی انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ پروردگار نے اپنے انبیاء کا ذکر کیا، میں ایک دفعہ تھوڑا سا پھر پیچھے سے آؤں گا تاکہ مطلب ذہن میں رہ جائے تھوڑا سا۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں مومنین کی صفات بیان کیں اور ان کی فلاح اور کامیابی کی بات کی، پھر انسان کی خلقت مادی، اور پھر اس کے بعد اشارہ فرمایا اس کی روحی اور حقیقی خلقت کے، جو اس کو خدا کی طرف سیر کرنے اور خدا تک پہنچانے کا باعث بنتی ہے، اور وہی انسان کے لیے اشرف ہونے کا باعث ہے۔ اس کے بعد پروردگار آسمانوں کی خلقت، زمین پر پانی، پانی کے بعد پودے، پودوں کے بعد جانور، اور پھر اپنی نعمات کا ذکر کرتے ہوئے پروردگار اپنی اصل نعمت کے، جو اس نے پیغمبروں کے ذریعے سے ہدایت کے نظام کو جاری کر کے ہم پر نازل کی اور بھیجی ہمارے لیے اپنی وہ نعمت، پروردگار نے اس سلسلے کو بیان فرمایا۔ اس سلسلے میں پروردگار نے حضرت نوح اور اس کے بعد انبیاء کا اجمالی طور پر ذکر کیا، حضرت موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا، اور آخری گفتگو جو کل ہم نے جہاں پر اختتام کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ۔ اب ان تمام انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کے لیے خاص طور پر لفظ آیت جو کا لفظ استعمال کیا، وہ یقیناً اس بات کی طرف اشارہ ہے، اور آپ بھی مستحضر ہیں، اور یقیناً یہاں پر بھی جو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، وہاں پر تمام انبیاء کا نام لیا لیکن جناب عیسیٰ کا نام نہیں لیا، بلکہ کہا ابن مریم، ابن مریم، اور یقیناً یہ اشارہ اس بات کی طرف ہی ہے کہ جو معجزہ اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اعجاز دکھایا اور حضرت کو صرف والدہ سے پیدا کیا، اور اسی بات کو غالباً بعض علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اسی بات کو اشارہ کرنے کے لیے پروردگار نے خاص طور پر ان کے لیے فرمایا کہ یہ آیت ہے۔ اس کے بعد پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الرسل، تمام انبیاء سے ایک مخاطب پروردگار، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اب چونکہ یہ تمام انبیاء ایمانی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، تو کوئی ایسا مقام ہے ہی نہیں کہ جہاں پر شک و شبہ کی گنجائش ہو، لیکن دو عملوں، دو چیزوں کو پروردگار خاص طور پر، اور یوں میں کہوں گا کہ عمل کی دنیا میں ان ایک اشارہ فرما رہا ہے کہ عمل صالح انجام دو، یہ تاکید ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ جب پروردگار اپنے انبیاء کو بھی عمل صالح کی طرف بلاتا اور دعوت کرتا ہے تو ہمارے لیے یہ ہدایت جو ہے وہ کتنی ضروری اور کتنی اہم ہے۔ لیکن ایک اہم چیز جس کی طرف پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ کلوا من الطیبات، کھاؤ طیبات میں سے، پاک چیزوں میں سے، اور عمل صالح انجام دو۔ یہ جو پاک چیزوں کے کھانے کی بات کی گئی ہے، اس کے اوپر ایک بحث ہے، یقیناً میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حلال قرار دی ہیں. حلال اور طیب میں کیا فرق ہے؟ حلال اور طیب میں فرق یہ ہے کہ چیز ہو سکتا ہے کہ حلال ہو لیکن اس کے اندر پاکیزگی کی وسعت نہ. مثلا کہ ایک چیز ہے جو مجھے رشوت میں ملی ہے, اب خود رشوت کے طور پر کسی چیز کا لینا جو ہے وہ رشوت حرام ہے, لیکن میں اس رشوت کے پیسے سے گوشت خرید کے کھا رہا ہوں, اب یہ جو گوشت میں کھا رہا ہوں یہ حلال ہے لیکن جو پیسہ میں نے لیا وہ باطل ہے, وہ حرام. اب یہ جو غذا ہے یہ بظاہر تو حلال ہے جو میں کھا رہا ہوں, لیکن جس پیسے سے خریدی گئی ہے وہ جو اس کے اندر ایک ناخالصی یا ایک طرح کی خباثت ایجاد کرتا ہے, اس کے مقابلے پر طیب یہ ہے کہ یعنی ہماری جو حلال کنزمپشن ہے اس حلال کنزمپشن کی جو وجہ ہے, جو انکم ہے جہاں سے وہ آ رہی ہے, وہ بھی جائز اور حلال ہونی چاہیے. اور نہ صرف جائز اور حلال بلکہ ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ میں جس سورس سے لے رہا ہوں وہ سورس صحیح ہو اور مجھے صحیح مل رہا ہو, یہ ایک معنی ہے. پھر میرے آنے کے بعد جب میرے پاس آ گیا, اب اگر اس پہ زکوٰۃ خمس صدقات جو بھی چیزیں واجب ہو رہی ہیں وہ نکالنے کے بعد پھر تیسرے مرحلے میں فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, کہ اسی مال کے اندر اگر یہ میری ضرورت سے زیادہ ہے تو ایک حق معلوم سائل اور محروم افراد کے لیے بھی ہے کہ جو مجھے ان تک پہنچانا ہے, یہ بھی نکال دیا. اب جو کچھ میرے پاس بچے گا, یعنی وہ مال, ایک تو جس سورس سے میں نے لیا وہ سورس صحیح ہونا چاہیے, حلال اور جائز ہونا چاہیے, شریعت کے مطابق ہونا چاہیے, پھر آنے کے بعد تمام حقوق نکالنے کے بعد, واجب حقوق نکالنے کے بعد اور یہ سارے حقوق نکالنے کے بعد جو چیز میرے پاس بچتی ہے وہ طیب ہے. لہذا وہ غذا جو میں استعمال کر رہا ہوں ایون اس میں کسی کا حق جو ہے کہ کسی اور کا اس کے اندر موجود نہیں ہونا چاہیے. بڑا معروف واقعہ ہے جناب بہلول کے زمانے کا, اس زمانے کے اپنے آپ کو صوفی اور جو ہے وہ ولی اللہ کہلوانے والے جو ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ جناب بہلول کے پاس آئے, چونکہ جانتے تھے, شاگرد متوجہ نہیں تھے لیکن یہ جانتے تھے کہ حقیقی جو اللہ کا ولی ہے وہ کون ہے, تو آ کر جناب بہلول سے کہا کہ بہلول آپ ہمیں کچھ نصیحت کرو. تو جناب بہلول نے کہا تم تو اتنے شاگرد لے کے پھر رہے ہو, تم استادی کا دعویٰ کرتے ہو تو تم تو خود استاد ہو. تو جو شاگرد تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ دیوانہ ہے اس کو چھوڑ دو وغیرہ اس طرح کی بات. انہوں نے کہا نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں بتاؤ. کہا تم اپنے بچوں کو کس چیز کا درس دیتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم مثلا بتاتے ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ زندگی میں عمل کیسے کرنا چاہیے. اس نے کہا خاص بات کیا؟ مثلا بتاتے ہیں کہ انسان کو کھانے کے آداب ہم نے سکھائے. تو انہوں نے پوچھا کیا آداب ہیں؟ تو انہوں نے وہی آداب ذکر کیے کہ جی کھانا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کھاؤ اور اس طرح سے بیٹھو اور اس طرح سے شروع کرو وغیرہ وغیرہ, چباؤ چھوٹنے والے, جتنے بھی مستحبات ہیں ان کا ذکر کیا. تو آپ نے پوچھا کہا بس؟ کہاں بس کا, جب تمہیں کھانے کا ہی آداب نہیں ہے معلوم تو تم جو ہے وہ اپنے بچوں کو درس کیا دیتے ہو گے؟ اب جو شاگرد تھے وہ غصے میں آ گئے, لیکن استاد نے سمجھتے ہوئے بات کو, جانتا تھا کہ یہ یقیناً کسی ایسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کی طرف میں متوجہ نہیں ہوں, تو اپنے شاگردوں کو چپ کرا کے انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیے اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ لقمہ جس کے اندر دوسروں کا حق موجود ہو, جتنا مرضی تم پاک سمجھ لو اس کو اور جتنے تم یہ مستحبات اللہ انجام دے دو, اول حلال اور دوسرے کسی کا حق اس کے اندر نہ ہو. تو جب انہوں نے یہ بات کی تو ان کا سر جھک جاتا ہے اور وہ پھر اس بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ ہاں کتنا اہم نقطہ ہے. اسی بات کو یاد رکھیے گا. دیکھیے صرف انسان کو کمالات کی طرف لے جانے والی جو غذا ہے اس کا صرف حلال ہونا مہم نہیں ہے بلکہ طیب ہونا مہم ہے, یعنی وہ جو سورس ہے وہ صحیح ہونا چاہیے, آپ جائز اور بر حق کما رہے ہوں اور پھر تمام واجبات اور تمام اس میں سے حق جو ہیں وہ نکالنے کے بعد جب آپ اپنے لیے اس غذا کو اور اپنے بچوں کے لیے استعمال کریں گے تو پھر وہ غذا جو آثار دکھاتی ہے اور مرتب کرتی ہے ہمارے پر وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کو سیر اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے. میں یقیناً یہاں پر وہ بحث کھولنا نہیں چاہتا کہ جو آثار رزق سے متعلق ہے, ایک مفصل بحث ہے اور خدا کبھی ہمیں توفیق دے تو ہم اس پر بحث کریں بھی, کیونکہ آج کے دور میں ہم جن چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہیں ان میں سے ایک اہم ترین چیز یہی ہے. دیکھیے جب بھی حرام پیٹ میں جائے گا, چاہے اگر ہم دیکھیں جانتے بوجھتے تو تباہی ہے، یعنی کوئی انسان جانتے بوجھتے حرام کھائے اور اس کے بعد وہ یہ توقع کرے کہ میں کہیں تک پہنچ سکتا ہوں، یہ ناممکن ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم متوجہ نہیں ہیں اور مختلف ذرائع سے مختلف طریقوں سے حرام ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اب یہ حرام اتنی تباہی تو نہیں مچائے گا جو کہ جان بوجھ کے مقابلے پر ہے، لیکن جیسے شراب ہے، کسی نے غلطی سے پی لی تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن وہ جو آثار اس کے اوپر مرتب ہونے وہ بالآخر مرتب ہوں گے۔ بینکنگ سسٹم بنایا ہی اسی لیے گیا، شیطانی نظام ہے مکمل طور پر، کیپٹلزم پورا شیطانی نظام ہے۔ مانیٹری سسٹم بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ آپ اور ہم مجبور ہو جائیں انٹرسٹ لینے پر، اور آسان سی بات ہے، جن کو اقتصاد سے تھوڑا سا شغف ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، آپ جیسے ہی کرنسی کے اوپر، دیکھیے کرنسی جو نوٹ ہوتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، سیلف ویلیو اس کی کوئی نہیں ہے۔ شرعاً جس چیز کی سیلف ویلیو نہ ہو اس کو معاملات میں استعمال کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اب لیکن کیا ہوتا ہے کہ میں جو پرچی یا جو کاغذ آپ کو دے رہا ہوں اس کو آفیشل کروں اور اس کے پیچھے ذمہ داری لوں، یعنی کیا کہ سونے کی جو خرید و فروش ہے یا سونے کی جو حرکت تھی فرض کریں، یا چاندی کی جو تھی، یا بارٹر سسٹم میں چیزوں کا لین دین ادھر ہونا، اس میں بڑے پیمانے پر چیزوں کو ادھر ادھر کرنا مشکل تھا، تو اس میں ایک آفیشیل نوٹ بنایا جاتا تھا کہ جو اپنی اس کی سیلف ویلیو نہیں تھی لیکن وہ ایک ویلیو کو ڈٹرمن کرتا تھا، اور اس کے ذریعے سے معاملات کیے جاتے تھے۔ اسی طرح سے جب کرنسی نوٹس بنے اور بننے کے بعد دنیا میں ایک زمانے تک جو ہے وہ گولڈ اسٹینڈرڈ چلتا رہا تھا، جب تک گولڈ اسٹینڈرڈ چلتا رہا تھا دنیا میں انفلیشن کبھی بھی اتنی شدت سے نہیں ہوئی تھی، نمبر ایک۔ نمبر دو، کبھی بھی جو کیپٹلسٹ اور اس وقت جو زائنسٹ اور جو دجالی نظام والے ہیں ان کا زور نہیں چلتا تھا دوسرے ممالک کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑا سسٹم، بڑا آسان سلسلہ تھا کہ آپ کے اسٹیٹ بینک کے پاس جتنا گولڈ ریزروائر ہوگا بس اتنے نوٹ چھاپے جا سکتے ہیں۔ اب یہ سارا سلسلہ اس لیے کیا گیا کہ اس سلسلے کو ختم کیا جائے اور فری ایکسچینج ملایا جائے، اس کے لیے جو عدلہ بنائے گئے تھے اس کے لیے میں صرف اور صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ضعف طالب المطلوب دونوں کا ضعف تھا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ اس گولڈ اسٹینڈرڈ کو ختم کر کے فری ایکسچینج سسٹم میں ڈالر کی جو حکومت ہے اس کو لایا جائے، اور پھر جتنے اصول انہوں نے مانیٹری سسٹم میں کسی بھی کرنسی کے لیے بنائے تھے سب کو زیر پا گزار لایا گیا اپنی مرضی سے۔ دیکھیے یہ بحث ہے، میں خیر اس میں زیادہ تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، صرف اشارے کر رہا ہوں تاکہ خاص بات تک آپ کو پہنچاؤں۔ چائنا کی کرنسی جو ہے، اگر تو کسی ملک کی جو ہے وہ تجارت اور اس کی جو اقتصادی حالات ہیں، کیونکہ تمام کرنسیز میں جو اس کی تجارت ہوتی ہے ملک کی کہ کتنی امپورٹ اور کتنی ایکسپورٹ کر رہا ہے، جتنی ایکسپورٹ زیادہ کرے گا اتنا اس کی کرنسی کا لیول اوپر ہوگا۔ آپ دیکھیں صرف آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز جو ہیں ان کی کرنسیز جو ہیں وہ اوپر ہیں، باقی چائنا جیسا ملک جو دنیا کی ایکسپورٹس میں ٹاپ لیول پر ہے اس کی جو کرنسی ہے وہ ایک حد سے زیادہ اوپر انہوں نے نہیں جانے دیے، بلکہ ابھی تک بہت ہی حتیٰ روپے سے شاید ابھی تک نیچے ہے۔ کیوں؟ یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ اس لیے کیا گیا کہ اگر چائنا کا جو کرنسی ہے وہ مہنگی کر دی جائے تو چائنا کی ایکسپورٹس جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، کوئی اس سے نہیں لے گا۔ تو اب یہ جو جان بوجھ کر ایک ملک کی نیچے ایک خاص سطح پر لا کر روکی ہوئی ہے تاکہ اس کی ایکسپورٹس دنیا میں بڑھے اور وہ اس کے ذریعے سے اقتصادی طور پر باقی پوری دنیا کے جو ہے وہ نظام کو تباہ کرے، یہ زورگوئی بدماشی ہے۔ یہ اسی طرح سے ڈالر کی جو حکومت کو رکھا گیا ہے، ڈالر کو جو استحکام دیا گیا ہے، کسی بھی دنیا میں کرنسی نوٹ جو ہیں وغیرہ ایک ہاتھ سے زیادہ چھپ جائیں اور مارکیٹ میں آ جائیں تو اس کا نظام تباہ ہو جاتا ہے، لیکن امریکہ کا کیوں نہیں ہوتا؟ اس وقت امریکہ سے باہر جتنا ڈالر ہے اگر یہ سارے کا سارا واپس امریکہ چلا جائے ایک رات میں امریکہ تباہ ہو جائے گا، کوئی اس کی اکانومی باقی نہیں رہے گی۔ یہ ہم خود جاہلوں کی طرح سے جو وہ ہمارے گلے میں رسی ڈال کر ہمیں کھینچنا چاہتے ہیں، ہم نے اس گلی رسی کو اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے اور آج ہم پریشان ہیں کہ جی انٹرسٹ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، فلاں سمجھ میں نہیں آ رہا، ڈیپریشیٹڈ ویلیو سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو جو ہے وہ کیپٹل پرائس کا نام دیا جا رہا ہے، یہ سارے کا سارا عذاب ہم نے اپنی گردن میں خود ڈالا ہے۔ اور اس کے واحد حل یہی ہے کہ دوبارہ پلٹا جائے اسلامک نظام کی طرف، کم از کم جو کرنسی کا سسٹم ہے اس کو جو ہے وہ دوبارہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ گولڈ اسٹینڈرڈ کی طرف پلٹایا جائے۔ اور ہمارے فقہا اگر اس پہ تھوڑا سا توجہ کریں اور اس موجودہ مانیٹری سسٹم کو حرام قرار دیں تو بڑی تیزی کے ساتھ ہم اسلامک سسٹم کی طرف واپس پلٹ سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مرحلہ نہیں، اور یہ شیعہ سنی کے درمیان میں متفق علیہ ہے، کوئی ایسا اس میں بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اب ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے پورا مانیٹری سسٹم جس طرح ناجائز قرار دے دیا جائے گا، طریقہ کار غلط ہو جائے گا، پھر جو ہے وہ اب یہ جیسے ہی ہے کہ مثلا مجبوری میں آپ جو ہے وہ شراب جو ہے مطلب پوری دنیا میں پانی بند ہو جائے اور آپ مرنے کے قریب آ گئے تو اب شراب پی جا سکتی ہے یا نہیں, پانی اویلیبل نہیں, آپ مرنے والے ہیں تو بے مقداری کہ آپ کو زندہ رکھ سکے وہ آپ پی سکتے ہیں, یا نجس پانی ہے فرض کریں آپ کو جو ہے وہ اور پانی اویلیبل ہی نہیں ہے تو زندہ وہ جو عقل مہتا جس کو کہا جاتا ہے عقل مہتا مجبوری میں نہ کہ اس کو سسٹم بنانا ہے. اب جو یہ سب موجودہ مانیٹری سسٹم بنا دیا گیا ہے یہ مہتا ہمیں کھلا رہے ہیں. بس جب رزق کو حرام کر دیں گے, بینکنگ سسٹم آ کر جو ہے وہ لوگوں کو سود میں مبتلا کر رہا ہے جو اللہ اور اس سے رسول کے ساتھ جنگ ہے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی طرف متوجہ ہوں گے نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ صف کی ہم نے تفسیر بیان کرتے ہوئے وہاں پر بیان کیا تھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں یا قومی لما توزوننی, کیوں مجھے اذیت پہنچ, قد تعلمون, تمہیں معلوم ہے انکم انی رسول اللہ علیکم, میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. وجہ کیا تھی؟ ان کے پیٹوں میں حرام یا دل ٹیڑے تھے. اسی طرح سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی. کیوں؟ ایسا نہیں کہ امام حسین کو نہیں جانتے, یہ عمر سعد اور بہت سارے شمر اور اس طرح کے افراد یہ صفین میں جو ہے وہ امام کے ساتھ کھڑے ہو کے جنگ لڑ رہے ہیں, یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ امام حسین کون ہے, بہت اچھی طرح سے ان کو پتہ ہے کہ کون ہے, ان کی کیا حیثیت ہے, ان کا کیا مقام ہے. امام کہہ رہے تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی, کیوں؟ قد ملئت بطونکم بالحرام, اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. اس وقت شیطان کے لیے آسان کام کیا ہے؟ ہمارے پیٹوں کو حرام سے بھر دے تو ہم اپنے ہی زمانے کے امام کے مقابلے پر کھڑے ہوں گے. اب اللہ اپنے رسولوں کو مخاطب کر کے خاص طور پر کیا کہہ رہا ہے, کلو من الطیبات, کہ تم لوگوں نے جو کھانا ہے وہ کس میں سے کھاؤ گے, طیبات ہو, صرف حلال کا لیول نہیں ہے بلکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے اور کوئی حق اس کے اندر موجود نہیں ہونا چاہیے. وعملوا صالحا, اور صالح عمل انجام دو, انی بما تعملون علیم, تم جو کچھ بھی انجام دیتے ہو اللہ اس سے واقف ہے اور اسے جانتا ہے اچھی طرح سے. خوب, اب جب اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے تو مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے کہ یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کی کیا حیثیت اور کیا ویلیو ہے. خوب, اس کے بعد پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ, اور یہ جو تمہاری امتیں ہیں, تم سب انبیاء کی امت, امتاً واحدہ, یہ اصل میں ایک امت ہے. اس کے اوپر قرآن کی کئی آیات دلالت کرتی ہیں اور ہم سب متوجہ ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت خاتم اور انشاءاللہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک اسلام کا جو نظام ہے وہ ایک ہی ہے. شریعت کی بعض جزوی تفصیلات کے اندر یقیناً فرق ہوگا. حضرت آدم کے زمانے میں ان کی جو پریویلنگ سچویشنس تھیں اس کے حوالے سے ان کی شریعت کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو اس زمانے میں مثلا جیسے ملکیت کا تصور ہی نہیں ہے, اس طرح سے دیکھا جائے خرید و فروش کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں. تو وہاں پر جو شریعت کا انداز تھا وہ بالکل سادہ, اور بعض اوقات شاید ممکن ہے کہ ان کا اس زمانے میں صرف اپنے آپ کو سسٹین کر لینا, اپنے آپ کو بچا لینا, اپنی حفاظت کر لینا, یہی تقریباً شریعت رہی ہو, اس سے زیادہ پیچیدگی اس میں موجود نہ ہو. اسی طرح سے جناب نوح کے زمانے تک اور پھر حضرت ابراہیم کے زمانے میں جا کر شریعت کسی فارم میں اور صحف نازل ہوتے ہیں اور ایک باقاعدہ سلسلہ شروع ہوتا ہے, سے لے کر پھر بعد کی شریعتوں میں مختلف چیزیں اس زمانے کے حال اور احوال کے حساب سے لے کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کا اکمال اور اتمام ہوتا ہے. اور اس سارے سلسلے کے بعد اب یہ وہاں سے لے کر یہاں تک ساری کی ساری امتیں یہ سب ایک ہی تھے, ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. تو فرمائے کہ تم سب کی جو امتیں ہیں وہ امت واحدہ, و انا اور ربکم فتقون, یہ یہاں پر جو فتقون ہے فتقونی ہے یعنی مجھ سے ڈرو, میں تم سب ایک ہی امت ہو اور میں تم سب کا رب ہوں. فتقونی پس اگر ڈرنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے تو صرف میرا ہے, پروردگار کے علاوہ کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے کہ جس سے ڈرا جائے. لیکن ہوا کیا, فتقطعوا امرهم بینہم زبرا, امت ایک تھی, رب ایک تھا, لیکن کیا کیا, فتقطعوا, انہوں نے اسے قطع قطع کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کس کو؟ امرہم, اس امر کو, یہ جو ان کا ایک دین کے اوپر ایک شریعت کے اوپر ہونا تھا, ایک نظام ایک سسٹم کا حصہ ہونا تھا, انہوں نے اس کو کیا کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اس امر کو کیسے ٹکڑے ٹکڑے, زبرا, زبر جمع ہے زبرہ کی، لقمہ کا جو وزن ہے وہی زبرہ کا وزن ہے، اور زبرہ بیسیکلی جو کسی حیوان کی پشت کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب یہ جو بال ہوتے ہیں یہ معمولاً آپ نے دیکھا ہوگا، اگر گھوڑے کے بال بھی دیکھو، پشت کے اوپر جو بال ہوتے ہیں کھڑے ہوئے سے ہوتے ہیں تھوڑے سے، اور یہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. تم نے اپنے امر کو کیسے جدا کر دیا کہ مثلاً اگر آپ دیکھیں چٹیا یا کوئی اس طرح کے بال ہوتے ہیں تو، یا دم کے بالوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ آگے چل کے ایک اس میں آ جاتے ہیں، لیکن جو پشت کے اوپر ہوتے ہیں کھڑے کھڑے اور جدا جدا ہوتے ہیں. تو زبر سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ یہاں پر زبر سے مراد یعنی تم نے اپنے امر کو ٹکڑے ٹکڑے، کیسے ٹکڑے؟ جیسے زبر، جیسے پشت کے اوپر بال ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں بن جاتی ہیں، الگ الگ سے نظر آتے ہیں، اس طرح سے تم نے کیا کیا، اپنے آپ کو اور ایک امت ہونے کو تم نے جو ہے وہ تقسیم کر دیا ٹکڑوں کے اندر. پھر کیا؟ کلو حزبن، اب جو بھی گروہ بنا ہے، بما لدیہم فرحون، جو بھی اس کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہے. ہر کوئی اپنی ایک ڈیڑھ انچ کی مسجد بنا کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اندر خوش ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جس چیز کو میرے پاس ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے اور میں ہی صحیح ہوں. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ کہ تفرقہ نہ ہو. انا ربکم، میں تم سب کا پروردگار ہوں، فتقونی، مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو. کئی مقامات پر دین نے بھی یہ کہا، اور ہمارے پاس یعنی قرآن بھی کہتا ہے، عیسائیوں سے بھی کہتا ہے، دوسروں سے بھی کہتا ہے کہ بھائی اگر تم ایک اللہ کی عبادت تم بھی کر رہے ہو، ہم بھی کر رہے ہو، تو آؤ اس ایک نقطے کے اوپر آ کر جمع ہو جائیں. لیکن اسی طرح سے خود امت مسلمہ کو یہ بات سوچنی چاہیے، جب ہمارا کلمہ ایک ہے، جب ہمارا خدا ایک ہے، جب ہمارا رسول ایک ہے، جب ہماری کتاب ایک ہے، جب ہماری شریعت کا بیسک سٹرکچر ایک ہے، نہ کوئی نماز کا منکر ہے، نہ کوئی زکوٰۃ کا منکر ہے، نہ کوئی جہاد کا منکر ہے، کسی بھی یعنی جو ضروریات دین کا اس کے انکار نہیں. ٹھیک ہے، یہ جو جزوی اختلافات ہوتے ہیں، میں عرض کروں کہ کچھ اختلافات تو انڈسپینسیبل ہیں، یعنی ناگزیر ہیں، انہوں نے آنا ہوتا ہے. عربی عبارت کی جو پیچیدگیاں ہیں، اب حالات بات ہے پیغمبر کے زمانے اور میں چیزوں کو اس طریقے سے جو ہے وہ محفوظ نہیں کیا جاتا ہوگا، کتابوں کا ان چیزوں کا سیٹ اپ ایسا نہیں تھا جیسا آج ہے. عبارتیں ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں مختلف اس کا امپرنٹ ہوتا ہے. پھر ایک عبارت ہے، اب عربی میں تو قومیں اور فل اسٹاپ اور اس طرح کا بھی نہیں تھا. اردو میں مثلا ایک عبارت ہے، روکو مت جانے دو. اب اس کو میں نے کہہ دیا روکو مت جانے دو، آدھے لوگ سمجھیں گے کہ روکو مت جانے دو، اور باقی سمجھیں گے کہ روکو مت جانے دو. تو روکو مت جانے دو اور روکو مت جانے دو، دو بالکل الگ الگ ہیں. اب جنہوں نے یہ سمجھا، کیا وہ غلط سمجھ رہے ہیں؟ اس عبارت میں نہ فل اسٹاپ ہے، نہ کوما ہے، نہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی عبارت. دیکھیں، میں تلفظ میں ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو کہوں روکو مت جانے دو، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، یا یوں کہوں کہ روکو مت جانے دو، یہ سمجھ میں آ جائے گا، لیکن لکھا ہوا کون بتائے گا؟ اور خاص طور پر اگر زبان ایسی ہو جس کے اندر نہ کوما نہ فل اسٹاپ نہ کوئی اور علامت. لہذا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مجبور ہے انسان، وہاں پر انڈسپینسیبل ہے. لیکن یہ جو اختلاف ہے، یہ علمی نوعیت کا ہونا چاہیے تھا. ہم نے اختلاف علمی کو چھوڑ کر اپنے درمیان میں افتراق ایجاد کرنا شروع کر دیا، کہ جو پروردگار منع کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ لا تفرقو، اپنے درمیان میں تفرقہ ایجاد نہیں کرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. ہم نے ان سارے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے امر تھے ان کو چھوڑ دیا. اب جب تم بکھر گئے ہو، اب جب تم نے اپنی الگ الگ ڈیڑھ ڈیڑھ انچ کی اینٹ کی مسجد بنا دی ہے، تو پروردگار فرماتا ہے فذرہم فی غمرتہم حتی ہی. اے پروردگار کہتا ہے، اے حبیب تم بھی نہ ان کو چھوڑ دو. فی غمرتہم، غمرہ جو ہے وہ بنیادی طور پر غمرہ غین میم رے، کسی بھی چیز کے اثر کو ختم ہونے کو کہتے ہیں. پانی جب جمع ہوتا ہے کسی جگہ پر اور پھر وہ راستہ بناتے ہوئے چیزوں کو آگے جاتا ہے اور ان کے آثار کو مٹا دیتا ہے، اس کیفیت کو جو ہے وہ غمرہ کہتے ہیں. لیکن اسی غمرہ سے مراد جو آگے چل کر لی گئی وہ جہالت اور تعصب ہے، کہ جو انسان کو گھیر لے اور تمام علم کے آثار کو مٹا دے. یہاں پر جو فذرہم فی غمرتہم، ان کو ان کی جہالت میں، ان کی تعصب میں، یہ جو انہوں نے اپنی ڈیڑھ ڈیڑھ انچ کی مسجدیں بنا لی ہیں، اے حبیب فذرہم، اگر یہ اب نہیں سمجھ رہے، یہ متوجہ نہیں ہو رہے، تو فذرہم، ان کو چھوڑ دو، ان کے اس غمرے میں، اس غرقاب میں، ان جہالت کے اندر جو ڈوبے ہوئے ہیں، تعصب کے جو اندر ڈوبے ہوئے ہیں، حتی حین یہاں تک کہ موت ان کو آ جائے. یہ بالکل وہ حصہ ہی ہے حتی حین، جیسے اگر آپ کو یاد ہو کہ سورہ مبارکہ کے شروع میں بھی حضرت نوح کے بارے میں انہوں نے کہا تھا فتربصوا حتی حین، غالباً ایسے ہی تھا. میں ایک دفعہ اگر آپ اجازت دیں تو میں دیکھ لوں، کیونکہ قرآن مبارک ہے. ہاں، فتربصوا بہ حتی حین، کہ تھوڑا سا انتظار کرو تاکہ یہ مر جائے. حتی حین یعنی موت، یعنی حین زمانے کو کہتے ہیں. حتی حین یہاں تک کہ زمانہ آ جائے، اس کا سے مراد کہ ان کی موت آ جائے. یہ جو فذرہم ہے، یہ بڑا ایک عجیب مقام ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر انسانوں کی اور لوگوں کی ہدایت کے لیے، حتیٰ قرآن نے لفظ استعمال کیا حریص کا، اس معنی میں کہ آپ کے اندر اتنی شدت سے چاہت پائی جاتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت کی طرف لے کر آئیں. خود پیغمبر کے بعد پروردگار عالم جو کہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے، اس نے یہ پورا نظام بنایا، اپنے ملائکہ کو نازل کیا، اپنی کتابوں کو بھیجا، اپنے انبیاء کو بھیجا، اور قدم قدم پر ہماری ہدایات کی اس نے جو ہے وہ سلسلوں کو جاری کیا. یہ سارا کا سارا کچھ پروردگار کر رہا ہے کس لیے؟ تاکہ لوگ ہدایت کو اختیار کریں، اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کی طرف سفر کریں. اتنا ہدایت کرنے والا اور اتنا ہدایت، ان علینا للہدیٰ کہنے والا پروردگار جو ہے، وہ کسی مقام پر آ کر یہ کہے فذرہم، چھوڑ دو اے حبیب، انسان کی تباہی اور انسان کی بربادی کے لیے یہ جو مقامات ہیں، یہ بڑے خوفناک ہیں. ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، یعنی انسان کی تباہی، انسان کی بدبختی کے لیے اس سے بڑا مقام کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے. لہذا دعاؤں کے اندر جو الفاظ ملتے ہیں، آئمہ تڑپ تڑپ کر یہ فرماتے ہیں کہ پروردگار، ایک طرفت عینن، ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی تو ہمیں ہمارے نفسوں کے اوپر نہ چھوڑ. ہم تجھے اپنی تکیہ گاہ سمجھتے ہیں، تجھے اپنی تکیہ گاہ قرار دیتے ہیں پروردگار، لا تکلنی علی انفسنا، ایک لہجے کے لیے بھی پروردگار ہمیں ہمارے حالوں پر مت چھوڑنا. اس لیے کہ پروردگار، اگر ایک لہجے کے لیے بھی ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے تو ہمارے لیے بربادی ہے، تباہی ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ پھر انسان کے لیے کوئی اس کی جو ہے وہ ہدایت کا اور اس کی نجات کا راستہ نہیں، اگر خدا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے. اس یہ جو مرحلہ ہے، اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے، اور انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ پر غور کرے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہماری غفلتوں میں اور ہماری جہل میں پروردگار ہمیں چھوڑ دے. ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین، آیا یہ جو لوگ ہیں کیا یہ سوچتے ہیں، گمان کرتے ہیں، انما نمدہم، کہ بس ہم نے ان کی مدد کی ہے. مدہ یا مدو مدد کے معنوں میں ہی آتا ہے، اور اسے وہی مراد ہے کہ جس کو ہم اور آپ معمولاً اپنے اردو کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ جو ہم ان کو، اچھا اصل میں جو مدہ ہے وہ کھینچنے کے معاملوں میں ہے. مد عربی میں جو ہم استعمال کرتے ہیں لفظ، کہ کہتے ہیں یہ مد لگا ہوا ہے. مد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا. آواز کو جب کسی حرف کی کھینچا جاتا ہے اس کی اصلی آواز سے زیادہ، تو حرکت دی جاتی ہے زیادہ، تو اس کو مد کہا جاتا ہے. ویسے بھی مد جو ہے وہ کھینچنے کو کہتے ہیں. تو اصل میں مدد کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہیں جس کی طرف، اس اعتبار سے کہ ہاتھ کو کھینچا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے، اس اعتبار سے جو ہے وہ مدد کا لفظ جو ہے وہ بنتا ہے، کسی کا ہاتھ پکڑنا اور اس کو اس سے نکالنے کے معنوں میں. یہاں پر نمدہم، ہم نے ان کو، یہاں پہ کھینچنے سے مراد کیا ہے؟ اس کے اندر زیادتی کرنا. کس چیز میں؟ من مال و بنین، ان کے مال اور ان کے اولاد کے اندر جو ہے. بنین کا لفظ استعمال کیا ہے، خاص طور پر بیٹوں کی طرف اشارہ کیا، ان کے ہاں بیٹے زیادہ ہیں فرض کریں، تو چونکہ بیٹے وہ طاقت کے عنوان سے اور اس عنوان سے آتے ہیں، کہ یہ جو ہم نے ان کو جو ہے وہ مال اور بچے زیادہ دیے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ مدد دی ہے اس لیے کہ نسارع لہم فی الخیرات. آیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کے پاس مال اور ان کے پاس بچے یعنی قدرت اور یہ ساری چیزیں زیادہ ہیں، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ خیرات کی طرف یعنی اچھی چیزوں کی طرف جو ہے وہ ہم نے تیزی کی طرف وہ کی ہے؟ نسارے یعنی تیزی کرنا، سرعت کا اصل جو مادہ ہے سرعا، سرعت جس کے ساتھ ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، سرعت یعنی جلدی تیزی کے ساتھ ہم نے ان کے لیے تیزی کی ہے، ان کی خیر کی طرف، خیرات نیکی بھلائی کے معنوں میں ہے، کہ ہاں یہ جو ان کے پاس مال کی کثرت، بچوں کی اولاد کی طاقت کی کثرت، یہ کسی بھی طرح سے اس کو مت سمجھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہاری خیر کے لیے تمہیں جو ہے وہ دے رہا ہے اور اس نے تمہارے لیے خیر میں جلدی کی ہے کہ تمہیں دیا جائے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کو قرآن نے کئی مرتبہ اشارہ فرمایا ہے کہ مال کا زیادہ ہونا، اولاد کا زیادہ ہونا، ان چیزوں کو لوگ بعض اوقات اسٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہم پر بڑا مہربان ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا جو اصل راستہ ہے، واقعاً اللہ جس چیز کو پسند کرتا ہے اس نے ایک اسٹینڈرڈ دے دیا ہے، انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں صاحب کرامت صاحب شرف وہ ہے کہ جو متقی ہے۔ اسٹینڈرڈ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف تقویٰ ہے، عبادت ہے، عمل صالح ہے، یہ چیزیں جو اللہ کے ہاں اسٹینڈرڈ ہیں۔ اگر ہمیں عمل صالح کی توفیق حاصل ہو رہی ہے، اگر ہمارے قلوب پروردگار کی طرف متوجہ ہیں، اس کی بارگاہ میں توسل کر رہے ہیں، اس سے ربط میں ہیں، اگر ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے تو پھر ہم خیرات میں ہیں، ہم جو ہے وہ بھلائی اور خیر کی طرف ہیں۔ لیکن اگر ہمارے ہم صرف یہ سوچیں کہ جی میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس بنگلہ ہے، میرے بچے بڑے اچھے ہیں، بیمار نہیں ہو رہے، اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور پیسہ میرے پاس بہت ہے، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ بس اللہ مجھ سے راضی ہے، تو فرما رہا ہے قرآن کہ بل لا یشعرون، ان کو اصلا شعور نہیں، یہ درک ہی نہیں کر رہے اس بات کو کہ مال، اولاد، یہ جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں ان کا زیادہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے بھلائی نہیں ہے۔ انسان کو انہی چیزوں کی طرف غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ جی میری یہ ساری فیسلٹیز، میرا یہ نام نمود، یہ گاڑی، یہ بنگلہ وغیرہ، یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر لطف ہے اور میں بہت اچھا، یعنی اللہ چونکہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اچھا ہوں اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ نہیں، ہمیں جو چیز غور کرنی چاہیے وہ واحد چیز جو ہمیں پروردگار کے نزدیک اچھا بنا سکتی ہے، اس کے نزدیک ہمارے لیے بھلائی اور خیر کا باعث بن سکتی ہے، وہ تقویٰ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون، مال اور بنین نہیں، بتحقیق وہ لوگ کہ جو من خشیت ربہم مشفقون۔ خشیت کے بارے میں نے عرض کیا تھا جب ہم ابتدائی سورہ میں تھے، خاشعون کی بات کر رہے تھے کہ خشیت کیا ہے، کسی کی بزرگی جلالت کا جو اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے وہ خشیت، اور اصل جو خشیت ہے اس کا تعلق قلب سے ہے۔ جب قلب کے اندر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو خود بخود انسان کے اعضاء اور جوارے سے جو ہے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو خشیت پروردگار سے مشفق ہیں، البتہ اگر کلاس ہماری حضوری ہوتی اور ہم آپ سب کی زیارت کر رہے ہوتے تو میں یقیناً آپ کو یہاں پر روکتا اور یہاں پر سوال کرتا کہ مشفق سے کیا مراد ہے، اور آپ لوگوں سے سوال کرتا۔ البتہ نہ میرے پاس بائک ہے، نہ میرے پاس جو ہے وہ ٹیلی ویژن ہے، نہ میرے پاس ایل ای ڈی ہے کہ جو میں آپ کو تحفے میں دے سکتا ہوں، لیکن دعائیں ضرور دے سکتا ہوں۔ اور یہاں پر میں آپ کو روک کے یہ ضرور پوچھتا کہ مشفقون کا جو ہے وہ معنی کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس غالباً اگر میں اجتماع نہیں کر رہا تو سورہ مجادلہ کے اندر جو ہے وہ مشفق کی جو ہے بحث گزر چکی ہے۔ البتہ اتنی پرانی بات کا جو ہے وہ یاد رہنا میرے لیے، یعنی یہ ہوتا کہ میرے کلاس میں کسی کو یاد ہے تو بہت خوشی کی بات اور بڑا بہت بڑا انعام ہوتا، لیکن شاید آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کہ اس ذریعے سے جو ایک دوری ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ نمال اسرے یسرا، تو یہ بھی اس میں سے ایک ہے کہ اور مجھے آپ، میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے اس بات کا خوشگمانی ہے، اور میں آپ لوگوں کے اوپر ایک حسن ظن رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میں سے کچھ افراد کو یقیناً یاد ہوگا۔ اصل جو لفظ ہے شفق، شفق جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ وقت جب تاریکی اور روشنی ایک دوسرے کے اندر مدغم ہو رہے ہوتے ہیں، مل رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شفق۔ اب تاریکی اور روشنی کی ملی جلی کیفیت سے ہی آپ آ جائیں اس طرف کہ جہاں پر خوف اور محبت اور احترام کی ایک ملی جلی کیفیت ہو. وہ لوگ کہ جو پروردگار کی خشیت، یعنی اب خشیت اس کی بزرگی جلالت کی کیفیت ہے، اپنے پروردگار کی جو خشیت کی کیفیت ہے، مشفقون، ایک عجیب سی حالت ہے، محبت اور احترام کے ساتھ ساتھ ایک خوف بھی ہے کہ وہ پروردگار، یعنی بہرحال عرفانی لوگ جو عرفا ہوتے ہوں گے وہ اس چیز کو زیادہ بہتر درک کر سکتے ہوں گے کہ پروردگار کی اس جلالت اور اس ابوہت اور اس بزرگی کے ساتھ وہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، اس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. جب یہ دونوں چیزیں انسان کے اوپر آتی ہیں، ایک کیفیت ہے انسان کے اوپر جو طاری ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں مشفق. ایک عجیب سی کیفیت میں ہے، ایک طرف محبت کی کیفیت بھی ہے، پھر اس کی جلالت و بزرگی کا ایک خوف بھی ہے. یہ بھی خوف ہے کہ اس جیسا پروردگار کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہم اس کے اعضاء کو ایسا کام نہ کر جائیں کہ جو اس کی ناراضگی کا باعث بنے. وہ لوگ، ان لوگوں کی بات کر رہا ہے پروردگار، یہ لوگ جو اس حالت میں ہیں. اسی لیے فرمایا کہ بعض علماء نے یہاں پہ کہ خشیت قلبی نقطے کی طرف اشارہ ہے اور مشفق عملی اور ظاہری طور پر بھی جو کیفیت ہے. بس ان کے دلوں میں بھی خشیت ہے اور ان کے ظاہر سے بھی جو اشفاق ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ لوگ کہ جو اپنے پروردگار، اپنے رب کی آیات اور نشانیوں پر ایمان لانے والے ہیں. والذین ہم بربہم لا یشرکون، اور وہ لوگ کہ جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. دیکھیں، فتقونی، میرا تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو، پروردگار کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. شرک تمام مراحل میں، عبادت میں شرک سے پرہیز کریں، افعال الہیہ کے اعتبار سے شرک میں پرہیز کریں. دیکھیے، نہیں چاہا ہے اہل بیت نے کہ ہم ان کے لیے لفظ رب استعمال کریں، نہیں چاہا ہے اہل بیت نے کہ ہم ان کے لیے لفظ رزاق اور رازق استعمال کریں، نہیں چاہا ہے اہل بیت نے کہ ہم ان کے لیے لفظ خالق استعمال کریں. دیکھیے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اب غور کیجیے گا اس میں، کہ دفتری معاملات میں بھی اس کو تھوڑا سا غور کیجیے گا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ مثال سے بات کو سمجھا سکوں کہ دفتری معاملات میں ہر درجے کی اپنی کچھ شانیت ہوتی ہے. پروسیس یہی ہوتا ہے، مثلا ایک آرڈر ہے جو کہ ایس او نکالتا ہے، لیکن ایس او اپنی مرضی سے نہیں نکال سکتا، اس کی جو بھی جورسڈکشن ہے، جو بھی اس کی حدود ہیں، محدود ہیں، جو بھی اس کے اختیارات ہیں، ان اختیارات کے باوجود وہ اوپر سے ایک آرڈر آتا ہے. اگر فرض کریں کہ کہیں پر وہ اپنی مرضی بھی چلا رہا ہے، تو وہ اس دائرے میں ہے جو پہلے سے اس کے لیے مشخص کر دیا گیا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک شخص کو آپ نے ایسو لگا دیا ہے تو وہ دائرہ کہ جو اس کے بظاہر اختیار کا مل سکتا ہے، مثلا وہ کسی کو کوئی کام کہے گا یا کوئی اور کام دفتر کا ایسا ہے کہ جو اس نے اپنے ذریعے سے کرنا ہے، اس کو اوپر سے بظاہر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کام کے لیے، تو اس میں یہ تھوڑی ہے کہ اس کی مرضی ہے. نہیں، اس کے لیے ایک سیٹ رولس ہے، اوپر سے وہ سیٹ رولز بنا دیے گئے ہیں، ان سیٹ رولز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے اختیارات کو انٹرٹین کرے گا. اب یہ اس کی حد ہے، لیکن خود رولز کے تابع ہے. رول بنانے والے کون ہیں؟ لازمات اوپر ہیں. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے، فرض کریں کہ ڈپٹی سیکرٹری کا یا ایڈیشنل سیکرٹری کا، ہر کوئی جو ہے وہ جو اس کے اختیارات ہیں وہ بھی سیٹ رولز کے تحت ہیں. سے کرتے کرتے ہم فرض کریں آ جاتے ہیں، مثال ایک بات کرتے ہیں، ادارے کے حد تک جو ہے وہ سیکرٹری کی، کہ ادارے کے اندر جو ہے وہ سیکرٹری کی ایک حیثیت ہے. اب جتنے بھی کام ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کام جو ہے لازمات سیکرٹری کا کام نہیں ہے، فائل جو ہے وہ ایس او کے پاس آئے گی، ڈپٹی سیکرٹری کے پاس آئے گی، پھر مختلف مراحل طے کرتے ہوئے سیکرٹری کے پاس آئے گی. سیکرٹری اس فائل کے حوالے سے کچھ اس کے اوپر صرف اپنے کمنٹ لکھے گا. اب کبھی اس کو انٹرٹین کرنے والا ایڈیشنل سیکرٹری ہوگا، کبھی ڈپٹی سیکرٹری ہوگا، کبھی ایس او ہوگا، ہر ایک اپنی شانیت کے اعتبار. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر جو اختیار اور جو اس کی بات ہوتی ہے کہ سب اس کے تحت آ جائیں، وہ جو اختیارات ہوتے ہیں وہ 100% جو ہے اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. گرچہ فائل نے فرض کریں نیچے سے سفر کر کے اوپر جانا ہے اور اوپر سے نیچے ہی آنا ہے، اسی طرح سے آنا ہے، اسی طرح سے سفر کرنی ہے، یہ لوگ بظاہر اس سسٹم کے اندر، چونکہ سسٹم چلانا ہے، اس کے اندر انوالو ہیں، لیکن وہ اختیارات جن کو سیکرٹری بالکل 100% اون کرتا ہے کہ باقی پھر ان میں سے کوئی نہیں کر سکتا، وہاں پر وہ جو آخری حالت، یعنی لیٹر ایس او نکال رہا ہوگا لیکن وہاں پر سائن کس کے ہوں گے اور نام کس کا ہوگا؟ سیکرٹری کا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے وہ نکال ایسو رہا ہے لیکن یہاں پر اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے سائن کر سکے. اس کا کام یہ تھا کہ وہ ٹائپ کر کے بھیجے اور سیکرٹری صاحب اس کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ سائن کر کے بھیج دیں اور پھر دے کون رہا ہے ایسو. لیکن یہاں پر آپ یہ اپنے سائن نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ یہ جو کیفیت ہے گرچہ وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے ایسو کے, لیکن چونکہ یہ جو شانیت ہے یہ سیکرٹری کی ایسی ہے کہ جس میں حتی ایسو یہ جرت بھی نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہہ کہ یہ میں نے کیا ہے حالانکہ اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے. یہ جو کیفیت ہے تولی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے تمام چیزیں خلقت میں جب آئیں گی تو لازمت ہے کہ پروردگار کے بعد مخلوق اول, مخلوق اول کے بعد ہی اس سے گزر کر مخلوق ثانی نے بننا ہے, مخلوق ثانی سے گزر کر مخلوق ثالث سے. تو ایک ہائرارکی جو ہے اس کے اندر لیکن کیا ہے کہ اس کو حق حاصل نہیں ہے. جیسے مثال ایک بات کہوں کہ دیکھیں میں ایک چیز بناتا ہوں, اوزار سے بنائی ہے میں نے, لیکن اوزار کو حق یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کھڑا ہو کر کہے کہ یہ چیز میں نے بنائی ہے, گرچہ وہ اس کے بنانے میں انوالو رہا ہے. پس اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اگر فیض جاری ہو رہا ہے ان میں سے بعض چیزیں بالکل جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک خاص سیٹ رولز کے تحت ان کو اختیار دیا ہے, وہ وہاں پر آ کر کہتے ہیں, مثلا آ کر کہتے ہیں میں رسول ہوں, میں جو تمہیں بتاؤں وہ کرو, میں جو تم سے جس چیز سے کہوں رکو وغیرہ, یہ سارے کے سارے وہ اختیارات ہیں جن کو وہ اپنی حیثیت میں انٹرٹین کر سکتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں گرچہ وہ اس میں انوالو رہا ہو, اس کی ذات اس کے اندر انوالو رہی ہو, اس کے بغیر وہ انجام نہ پایا ہو, لیکن اس چیز کا حق نہیں ہے کہ اس کو کہ وہ یہ کہے کہ میں تمہارا رازق ہوں اور میں تمہارا خالق ہوں. اسی لیے آئمہ نے کبھی نہیں چاہا. اور یاد رکھیے گا کہ ان تمام چیزوں میں کبھی بھی جو ہے وہ پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے, اور کبھی بھی کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے یا ایسی بات استعمال نہیں کرنی چاہیے جس سے حتیٰ شرک کی بو آئے. سے لے کر اس مقام تک کہ جس کو شرک خفی کہا جاتا ہے, شرک جلی کے مقابلے پر ایک یعنی واضح طور پر شرک ہوتا ہے کہ کسی کو شریک سمجھنا کہ یہ شخص جو ہے یہ بھی شریک ہے, اس سے ہٹ کر وہ جو خفی ترین مرحلہ ہے کہ میری کسی نے مدد کر دی, میں کہتا مہربانی آپ کی, آپ نے جو ہے وہ اگر آپ نہ کرتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا, یا آپ کی مہربانی آپ نے میرے پر بڑا کرم کیا, شرک ہے, خفی شرک ہے. اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ اس طرح مت کہو, بلکہ جملہ یہ کہنے کی عادت ڈالو کہ آپ کا شکریہ, آپ کی مہربانی, حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے میرے کام کے لیے آپ کو وسیلہ قرار دیا, آپ کے وسیلے سے اس نے میری مدد فرمائی, اصل مدد کرنے والا پروردگار ہے. لہذا تمام کاموں میں مؤثر صرف پروردگار کی ذات کو جانیں, اس کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مؤثر سمجھا جائے اور اس کی تاثیر کو جو ہے وہ جہان ہستی میں جو ہے وہ قبول کیا جائے. لہذا عزیزان من, اب پروردگار ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جو اپنے پروردگار کی خشیت سے ان کے اوپر ایک خوف و لرزہ طاری ہوتا ہے, وہ لوگ جو پروردگار کی نشانیوں اور آیات کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں, وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے ساتھ لا یشرکون, اور پھر والذین یؤتون ما آتوا, وہ لوگ دیتے ہیں اموال کو خرچ کرتے ہیں, ما آتوا جو بھی کیا کر سکتے ہیں, جو کچھ بھی دیا جا سکتا ہے وہ دیتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہیں کہا, خمس نہیں کہا, کوئی لفظ استعمال نہیں کیا, بلکہ ایک جنرل بات کر کے بات کی جا رہی ہے کہ معذرت چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے ما آتا ہو, جو کچھ بھی وہ دے سکتے ہیں وہ سارا کچھ دے رہے ہیں. اور یہ جو کیفیت ہے ان کے اندر کہ یہ وہ ہر کچھ جو کچھ بھی اپنے پروردگار بن پڑتا ہے اسے دیتے ہیں. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَا, واو حالیہ یہاں پر, اس حال میں کہ سب کچھ دے بھی رہے ہیں جو کچھ دے سکتے ہیں, ما آتا ہو, قلوبہم وجلا, پھر بھی ان کے دل جو ہیں وجلا لرزنے کو کہتے ہیں, کانپنے کی حالت کو کہتے ہیں. جیسے ایک مقامات پر مومنین کے ہی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب آیات کو ہماری ان کے اوپر تلاوت کیا جاتا ہے فجلت قلوبہم, ان کے دل لرزتے ہیں, کانپتے ہیں. اسی طرح سے فرمایا کہ ہر کچھ دینے کے بعد, سب کچھ دینے کے باوجود بھی اس حالت میں ہوتے ہیں کہ قلوبہم وجلہ, ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں. انہم الی ربہم راجعون, کس بات سے؟ اس بات سے کہ ان کی جو بازگشت ہے, ان کا جو پلٹ ہے وہ کس کی طرف ہے؟ پروردگار. اپنا سب کچھ دینے کے باوجود بھی, دیکھیے عجیب مرحلہ ہے, پروردگار کی طرف یہ جو ان کا رجوع ہے اس سے وہ کانپتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پروردگار اپنے عادل سے کی بساط بچھا کر مجھ سے سوال کرتا ہے، تب بھی میرا کوئی استحقاق نہیں تھا، اس کا دیا ہوا تھا جو میں نے قربان کیا ہے۔ لہٰذا اب یہاں پر کیفیت پروردگار، بعض اوقات یقین کریں، شاید میں کہتا ہوں کہ قربان کرنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا جتنا اس کے پیچھے اخلاص اور خلوص ہوتا ہے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت، یہ جان تو آنے جانی ہے، وہ شان سلامت رہتی۔ اس لیے کہ جان دینے والے بہت ہیں، لیکن کون کتنے خلوص سے جان دے گا؟ لہٰذا ان کے قلوب کانپتے ہیں کہ میں جو دینے جا رہا ہوں، میں جو لٹانے جا رہا ہوں، اس میں میرا خلوص باقی رہے، کیوں؟ مجھے پلٹ کے اپنے پروردگار کی طرف جانا، میری بازگشت میرے پروردگار۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں، یہ ہیں جو کہ سرعت سے خیرات کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ لوگ نہیں کہ جو مال اور جن کو بچے اور دنیا کے جو اللہ تعالیٰ نے وسائل زیادہ فراہم کر دیے ہیں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہے، نہ، یہ لوگ اس تعریف کے ساتھ کہ جو خشیت ہے جن کے اندر، جو ہے وہ اللہ اپنے پروردگار کے سامنے خوف ہے، جن کے اپنے پروردگار کے اوپر ایمان ہے، جو شرک نہیں کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ یہ سارے فی الخیرات، یہ صرف بھلائی میں اور خیرات کے اندر جو ہے وہ صرف سرعت اختیار نہیں کرتے، جلدی نہیں کرتے، بلکہ ہم لہا سابقون، بلکہ ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، مسابقہ کر رہے ہوتے ہیں ایک سے پہلے کہ میں پہلے پہنچ کر یہ کام انجام دوں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مومن کہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے خیرات ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائی ہے۔ لہذا عزیزان من، دیکھیں اب مومنون کی جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں صفات بیان کی ہیں، ایک مرتبہ پھر تقریباً وسط آیت کی، یعنی تقریباً وسط ہے 118 کے قریب آیتیں، اور جو ابھی ہم آیات پڑھ رہے ہیں تقریباً ابھی جو آیت ہم نے آخری پڑھی ہے 61 نمبر آیت ہے، تو تقریباً سینٹر میں آ کے پھر دوبارہ جو ہے وہ مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ مومنین اس طریقے سے ہوتے ہیں، اور یہ مومنین جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور تقویٰ کو اختیار کرتے ہیں، اور سب کچھ پروردگار کے لیے لٹانے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، اس قید کے ساتھ کہ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم نے کسی بھی شخص کو تکلیف نہیں دی۔ تکلیف کے بارے میں یہ یاد رکھیے گا کہ اردو میں جو تکلیف ہے وہ درد اور اذیت کے معنوں میں لیا جاتا ہے، کلفت تقریباً اس معنی میں آتی بھی ہے، یعنی غلط معنی نہیں ہے 100%، لیکن عربی میں اس کے جو صحیح معنی ہیں تکلیف کے وہ ذمہ داری کے معنی میں آتے ہیں۔ لا نکلف نفساً الا وسعھا، جتنی بھی کسی نفس کی وسعت ہے، میں آپ 10 روپے دے سکتے ہیں 10 روپے دیں، یہ مت سوچیں کہ یہ کم ہے، آپ کا کام نہیں ہے سوچنا، آپ نے اپنی وسعت کو دیکھنا ہے۔ لہذا وہ جو بی بی شتیتہ کے واقعہ ہے ایران میں، جو نشا پور میں خاتون تھی بوڑھی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، وہ جو وہ ایک چھوٹا سا پارچہ نکال کے دے، کپڑے کا ٹکڑا نکال کر دے رہی ہے، اس کی وسعت میں وہی تھا، اور وہ اس نے خلوص کے ساتھ نکالا، امام نے اس کے سامنے سونے چاندی کے ڈھیر کی اہمیت نہیں اختیار کی، کوئی اس کی اہمیت نہیں دی۔ کیوں نہیں اس کو اہمیت دی؟ اس لیے کہ وہ جو نکالا گیا ہے اس میں خلوص نہیں ہے، لیکن یہ ایک چھوٹا سا جو کپڑے کا ٹکڑا ہے، اگر اس کے خلوص کے ساتھ نکالا گیا ہے تو اللہ کے نزدیک بھی اس کی اہمیت ہے، اور امام کے نزدیک بھی اس کی حیثیت۔ تو پروردگار کسی بھی نفس کو اس کی جو وسعت ہے، اس کی جو کیپیسٹی ہے، اس سے زیادہ اس کو تکلیف یا اس کو ذمہ داری نہیں دیتا۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ، اور ہمارے پاس پروردگار فرماتا ہے کہ وہ کتاب ہے کہ يَنْتِقُ بِالْحَقِّ، کہ جو صرف اور صرف حق بات کہتی ہے۔ اس کے بارے میں علماء کے درمیان میں ایک یعنی ابحاث بھی ہیں، اور اس کے اوپر علماء نے مختلف حوالے سے گفتگو بھی کی ہے کہ ایگزیکٹلی جو ہے وہ اس کتاب سے جو ہے وہ کیا مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کتاب سے کیا کہنا چاہتا ہے، آیا یہ کوئی واقعاً کتاب ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ نطق سے مراد بعض اوقات یہ لیا جاتا ہے کہ بولنا ہے، یہ مراد لیا جاتا ہے، یا اس سے جو ہے مراد ينطق بالحق سے مراد یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ریکارڈ کر رہی ہے کتاب وہ حق ہے کسی کے ساتھ بھی، جیسے کہ آگے فرمایا کہ وہم لا یظلمون، اور لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس یہ جو بات کی گئی ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے کہ ينطق بالحق، اب کتاب نطق کب کرتی ہے؟ کتاب خود سے نوٹ نہیں کرتی، کتاب کو جب پڑھا جاتا ہے، اب کتاب کیا کرتی ہے، کتاب چیزوں کو ریکارڈ کرتی ہے، ریکارڈ اس کیفیت کے ساتھ کہ کتاب ریکارڈ کر کے پھر جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو گویا کتاب بات کر رہی ہوتی ہے، یہ کتاب حق کی بات کرتی ہے اور ظلم نہیں کرے گی. اس سے مراد جو ہے کتاب سے یہاں پر جو مراد لی گئی ہے وہ نامہ اعمال ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرام کاتبین کو مشخص کیا ہوا ہے، اور ان کا کام یہی ہے کہ وہ ہمارے ایک ایک عمل کو اس کی تمام تر کیفیات کے ساتھ ریکارڈ کرتے ہیں، اور ریکارڈ کرنے کے بعد قیامت کے دن جب یہ کتاب کھلے گی تو یہ کتاب بالکل ایک ایک چیز کو ہمارے جس نیت کے ساتھ ہم نے کیا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے، جو کام میں نے جس نیت سے کیا ہوگا وہ میرے سامنے آئے گا، اور یہ کتاب وہاں پر اس دن جو ہے وہ بالحق بات کر رہی ہوگی، کسی کے ساتھ اس کتاب میں ظلم نہیں کیا جائے گا. لیکن عزیزان من، ہمیں اور آپ کو پروردگار اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ تمہارے اعمال جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں جیسے تمہاری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت اس کی تمام تر نیتوں کی کیفیات کے ساتھ اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن جب یہ کتابیں دی جائیں گی اور وہ جو مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ جن کے سیدھے ہاتھ میں آئے گی ان کی کیا کیفیت ہوگی، جن کے الٹے ہاتھ میں ان کا کتاب دی جائے گی ان کی کیا کیفیت ہوگی، اس دعا کے ساتھ اس سلسلے کا اختتام یہاں پر کرتے ہیں آج کے دن کہ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کی تمام برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کے صدقے سے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ قیامت کے دن ان کا نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھوں میں دیا جائے، اور اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کو اس کے اتمام اور اکمال پر پہنچا، اس ماہ مبارک اور تیری تمام رحمتوں اور برکتوں کے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور پر نور کے ذریعے سے تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، خصوصاً شیخ ابراہیم زگزاکی اور ان کی اہلیہ کے لیے دعا کیا کریں کہ خداوند ان کے لیے حالات کو سازگار بنائے اور وہ اس سرزمین کے اوپر علم حق کو بلند کریں اور اپنے آپ کو وصل کریں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ. تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی، حزب اللہ، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. بار الہ بحق حاضر القرآن، بحق حاضر شہر، ہمیں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے امان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین.